السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لباس لهن، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہمارا زیر مطالعہ ہے پچھلے کئی جمعوں سے، اور رمضان اور روزہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ فضیلتیں جو اس مہینے سے منسلک ہیں، انہی کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس پورے رکوع کا اگر مطالعہ کریں جس کا اصل موضوع رمضان ہے، تو پانچ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یا سادہ لفظوں میں یہ کہ پانچ وہ نکات ہیں جو حاصل ہیں رمضان المبارک کا. اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ میرا رمضان میرے لیے کارآمد ہوا کہ نہیں ہوا، میرے کام آیا کہ نہیں آیا، اس رمضان سے میں نے کچھ لیا کہ نہیں لیا، تو یہ پانچ چیزوں کو دیکھے کہ کیا میری زندگی میں ان کے حوالے سے کوئی چینج، کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. پہلی بات تو تقوی، جس پر الحمدللہ بڑی تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی. روزے کا حاصل تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ہر اس شے کو چھوڑ دینا جو اللہ کو ناپسند ہو، اور ہر اس راستے کو چھوڑ دینا جو اللہ کی معصیت کی طرف لے جانے والا ہو، ہر اس عادت کو چھوڑ دینا جس کے حوالے سے یہ اندیشہ ہو کہ اس کی وجہ سے مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. تقوی اس چیز کا نام ہے، گناہوں سے بچ جانا، اللہ کا ایسا ڈر، یہ احساس اپنے اندر آ جائے کہ میرا اللہ مجھ سے کسی بھی صورت ناراض نہ ہو. اللہ میں یہ تقوی عطا فرما دے، اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، اپنے آپ پر کنٹرول پانا. دوسری بات جو ہم نے سمجھی وہ یہ ہے کہ قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو رمضان اگر جاتے جاتے ہمیں قرآن دے گیا، قرآن سے ہمارا تعلق جڑ گیا، قرآن کے ساتھ ہم وابستہ ہو گئے، قرآن ہماری زندگیوں میں آ گیا، یا جتنا پہلے تھا اس سے مزید اس میں اضافہ ہو گیا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کے ساتھ وقت گزارنا، اور واقعتاً واعتصموا بحبل اللہ کی جو تصویر بن جانا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ ہمیں یہ قرآن کے ساتھ تعلق عطا فرمائے. تو اگر یہ رمضان واقعتاً میرے اور آپ کے لیے کارآمد ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ میرا شغف، میرا تعلق، میرا وقت وہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. تیسری بات جو ہے وہ ہم نے پچھلی دفعہ سمجھی تھی، اور وہ ہے دعا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جو تیسرا پیراگراف اس رکوع کا ہے، کہ جب میرے بندے مجھ سے پوچھیں تو بتا دیجئے میں بہت قریب ہوں. الحمدللہ پچھلی دفعہ اس پر آپ کے سامنے کچھ گوشہ گزار کیا تھا کہ یہ دعا ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے. اللہ کے ساتھ تعلق کا جو اصل مظہر ہے، یا جس کو سادہ لفظوں میں کہیے عبادت کا داخلی مظہر، عبادت کا ظاہری مظہر تو اطاعت ہے، اور اس میں جو بھی ظاہری ہم بجا لاتے ہیں، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، جو بھی رسومات ہیں عبادت کی، لیکن اس کا داخلی مظہر دعا ہے. دعا، اور دعا کے اندر بندہ اکیلا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے، اکیلا، ون ٹو ون اللہ سے وہ مانگتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھتا ہے، اپنے مسائل کو رکھتا ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دعا مانگنا چھوڑ دی ہے. ہم ایک فارمیلٹی کے طور پہ دعاؤں کو پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں. بلکہ بعد میں مجھے خیال آیا کہ اس وقت تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ دعا پڑھنا بھی چھوڑ دیے، اب تو دعائیں فارورڈ کرتے ہیں، بس فارورڈ کرتے ہیں. واٹس ایپ کا دور ہے، ادھر سے دعا آئی، اس کے دو تین ابتدائی جملے پڑھے، بڑی اچھی لگی، آگے گروپ میں فارورڈ کر دی، اور سمجھا کہ ہمارا کام پورا ہو گیا، ہم نے حق ادا کر دیا. وہ جذباتی قسم کے کچھ الفاظ ہیں، ان کو پڑھ کے ارے مزہ آ گیا، اور اس کے بعد اپنے چار پانچ چھ دوستوں کو اور گروپس میں بھیجی، اور اس کے بعد اس کو پورا پڑھنے کی زحمت تک نہیں کی، تو پڑھنا بھی چھوڑ دی. اب تو بس فارورڈ کرنے پر اکتفا ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ہمارا جب تک وہ خاص شغف نہیں بڑھے گا جو ہونا چاہیے، تو ہماری زندگیاں سدھر نہیں سکتی، ہمارا تعلق اللہ سے اس طرح بن نہیں سکتا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. چوتھی چیز انشاءاللہ جو آج ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ چوتھی بات سن کر بہت سے حضرات جو ہیں وہ حیران ہوں کہ کیا واقعی یہ رمضان کا حاصل ہو سکتا ہے، کیا واقعی یہ بھی رمضان کے موضوعات میں سے کوئی موضوع ہو سکتا ہے. بہرحال جی دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں اسی رکوع میں، چوتھا پیراگراف ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز قرار دے دیا گیا. اب جو تعویل خاص ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی جو امت کی یا پچھلی شریعت کی جو قوانین تھے اس میں روزہ جب رکھا کرتے تھے تو روزے کی راتوں میں بھی، یعنی جس وقت روزے کی باقی پابندیاں نہیں ہیں کھانے پینے کی، لیکن یہ پابندی بدستور رہتی تھی اور تعلق زوجین کے حوالے سے بھی پابندی تھی کہ یہ قائم نہیں ہو سکتا. جب شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم ابتدان روزے کا حکم آ گیا، اور ظاہر پچھلی شریعتوں سے جو کچھ صحابہ جانتے تھے اسی ذہنیت کے ساتھ اس چیز کو اڈاپٹ کیا گیا. البتہ جو بات ہم آگے دیکھیں گے ابھی کہ جہاں پر فرمایا جائے گا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم سے کچھ نہ کچھ خیانت ہو رہی تھی، تو اللہ نے تمہیں معاف کیا اور تمہارے لیے یہ آسانی فرما دی. اس کا پس منظر یہی ہے کہ ظاہر واضح حکم ابھی تک نہ تھا اور وہاں پر بہرحال یہ معاملہ ہو رہا تھا، تو اللہ کی طرف سے یہ رحمت بھی آ گئی، آسانی بھی آ گئی. اور اس شریعت کے اندر جو بہت ساری آسانیاں ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، ان کے وسیلے سے جو کچھ بھی آسانیاں اس امت کو ملی ہیں، بے انتہاشا آسانیاں ملی ہیں. روزے ہی کی مثال اگر لے لیں تو پچھلی امت کا روزہ اتنا آسان نہیں تھا کہ بس صبح سے رات تک، یہ بات بھی ابھی آگے آ رہی میں انشاءاللہ ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں، بلکہ ان کا روزہ جو ہے وہ بڑا لمبا ہوا کرتا تھا اور ایک ہی دفعہ بس رات میں وہ کھانا کھایا کرتے، اور اس کے بعد جب وہ سو جاتے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا، سحری نہیں تھی ان کے روزے میں. اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی، بلکہ اس میں ہمارے لیے اجر رکھ دیا. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سحری، جو میری اور آپ کی آسانی ہے کہ بس تھوڑی سی دیر پہلے اٹھو اور کچھ کھا پی لو تاکہ پورا دن تازہ دم رہو، توانا رہو، اور اللہ نے اس میں بھی اجر رکھ دیا، اس میں بھی ثواب رکھ دیا. تو بہرحال یہ کہ یہ جتنے بھی رحمتیں اس شریعت کے اندر ہمیں ملی الحمدللہ. اور جیسے ایک اور بات کہ پچھلی امت میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اگر نجاست لگ جائے کپڑوں کے اوپر تو اب اس کو دھونے کا کوئی امکان نہ تھا، بلکہ وہ کپڑے کا یا تو حصہ کاٹ کر الگ کرنا پڑتا یا ہی کہ وہ ضائع ہونا. لیکن یہ کہ اس شریعت میں الحمدللہ ہم جانتے ہیں یہ آسانی آ گئی، رحمت آ گئی کہ پانی سے تین دفعہ دھو لینے سے، کنگال لینے سے وہ کپڑا دوبارہ سے پاک ہو جاتا ہے، نجاست دور ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی بہت سی رحمتیں، بہت سی رحمتیں. قربانی ہم کرتے ہیں اور قربانی کا گوشت الحمدللہ، یعنی قربانی کس کو دی ہے ہم نے؟ اللہ کو دی ہے. قربانی دی جاتی ہے نا، قربانی کرنے کی نہیں جاتی ہے، تو عرف میں جملہ غلط آ گیا، قربانی دی جاتی ہے. تو قربانی دینے کا مطلب تو یہ تھا، حکم تو اصل میں یہ تھا کہ بھئی یہ دے دو اللہ کی راہ میں، بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ نے کتنا فضل فرمایا اور رحمت فرمائی کہ قربانی دی ہم نے، اور اس کے بعد جو اس کا گوشت ہے وہ اپنوں میں تقسیم بھی کیا اور خود بھی کھایا، کوئی پابندی نہیں ہے، سارا بھی کھا سکتے ہیں جس کو ضرورت ہے. تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے. بہرحال تو انہی رحمتوں میں ایک ہی رحمت آ گئی کہ رمضان کی راتوں میں وہ جو بہرحال ایک فطری تقاضا ہے انسان کا، جو اس کے لیے ایک بہرحال ایک آزمائش کا یا ایک امتحان کا باعث بن سکتا تھا، اللہ نے آسانی فرما دی اور راتوں میں یہ آسانی دے دی اور تعلق کے لیے اجازت دے دی. اب یہ تو ہو گئی بات. اب اسی میں اندر اگلا جو جملہ ہے وہ گویا کہ ایک بہت بڑا اہم ترین فلسفہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاص موقع پر رمضان کی اور روزے کی بات چل رہی ہے اور اس کے احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں یہ ہمارے سامنے رکھا ہے اس تعلق کو. فرمایا جا رہا ہے ہن لباس لکم و انتم لباس لہن، وہ یعنی تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن کے مطالعے میں ہمیں ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی نہ کسی انداز میں فیملی کا تذکرہ ملتا ہے، اور فیملی کے اندر بھی بالخصوص میاں اور بیوی کا، شوہر اور بیوی کا یہ جو تعلق ہے کسی نہ کسی انداز میں ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے. فیملی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یہ اتنی بڑی عظیم کتاب، یہ اللہ کا کلام، اتنا اہم موضوع ہے کہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کبھی دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کبھی یہ ہے کہ انبیاء کی رسولوں کی دعائیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. تو لہذا یہ ہے کہ ہر سلیم الفطرت انسان اپنی فیملی اپنے گھر والوں کے لیے کانشیس ہوتا ہے، یہ اس کے جسم کا اس کی نفسیات کا اس کی روح کا حصہ ہوتے ہیں اس کے گھر والے جو اللہ نے اس کو دیے. اور کوئی بھی سلیم الفطرت انسان اپنے گھر والوں سے کٹ کر رہ نہیں سکتا. شیطان جب فطرت کو مسخ کر دیتا ہے اور شیطنیت اندر گھر کر جاتی ہے تو اس کا ایک اظہار یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں سے کٹتا ہے، اپنے گھر والوں کو برا سمجھتا ہے، اپنے گھر والوں سے دور ہو جاتا ہے. یہ شیطان کی چال ہے، یہ شیطان کا مشن ہے کہ انسان کو اس کے گھر والوں سے کاٹو، اس کو دور کرو. کیونکہ جب وہ اکیلا ہو جاتا ہے تو وہ اندر سے کمزور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی شخصیت کو مکمل اس کے گھر والوں سے کیا ہے، اور گھر والوں سے کٹ کر وہ بڑا آسان شکار بن سکتا ہے شیطان کا. لہذا شیطان کی کوشش ہوتی ہے گھروں میں چپکلش رہے، ناچاکی رہے، لڑائی رہے، جھگڑا رہے، الجھنے رہیں، ٹینشنیں رہیں، نتیجتاً ایک شخص کمزور ہو جائے. کیونکہ انسان جب اپنے گھر والوں سے لڑتا ہے اوپر سے جتنا بھی بہادر بننے کی کوشش کرے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی فطرت کے خلاف ایک شے کی ہے. اور جب وہ کیونکہ بچپن سے گھر والوں میں رہا ہے نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر کی فطرت جو سلیم فطرت ہے اصل اس کا جو شخصیت ہے وہ مطمئن ہو اس بات پر کہ اپنے گھر والوں سے وہ لڑ رہا ہے، لڑائی میں ہے، جھگڑے میں وغیرہ وغیرہ. جب اندر سے وہ ٹوٹتا ہے اور کمزور ہوتا ہے تو پھر آسانی کے ساتھ شیطان کا شکار ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ چاہتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ بنا کے رکھو، اچھے تعلق میں رہو، اور شیطان چاہتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ برے تعلق ہو جائیں اور یہ کہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی ہر تھوڑی دیر کے بعد قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، قطع رحمی کی شدت کے ساتھ نفی کی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے جن تعلق کو اللہ نے تمہیں دیا اس کو بنا کے رکھو، اس کو جوڑ کے رکھو. پھر یہ ہے کہ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں سمجھائی ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اور دو دفعہ فرمایا، سورہ زمر میں بھی بات آتی ہے، آگے سورہ شورا میں بھی بات آتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، یہ اس لیے کہ تاکہ تمہیں سکون ملے. کیونکہ انسان کی ایک بہت اہم ترین ضرورت سکون ہے. اب ذرا میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دیکھیے سکون جو کہ انسان کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو سکتا ہے، اس کا ایک ورژن تو وہ ہے، اس کا ایک سب سے اہم ترین معاملہ تو وہ ہے، وہ سکون جو اللہ کے ساتھ تعلق میں ملتا ہے. اللہ بے ذکر اللہ ہی تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، اصل سکون تو وہ ہے، اصل تو وہ ریکوائرڈ ہے، اصل تو وہ تقاضا ہے، وہ تو سب سے اہم ترین شے ہے کسی انسان کے لیے، جس کو وہ میسر آ جائے سبحان اللہ. اور دنیا کی سب سے بڑی دولت وہی ہے، اور یہ کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. اور ایک وہ سکون ہے جو اس دنیا کے حوالے سے، بالخصوص اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اسباب کی دنیا میں بھیجا ہے، اور یہاں پر ہمیں بہت سارے ہمارے پاس چیلنجز ہیں، بہت سارے ہمارے سامنے ٹاسک ہیں، الجھنے ہیں، مسائل ہیں، اور انسان ان الجھنوں کو اور ان مسائل کو اور وہ جو چیلنجز اس کے سامنے آتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بالخصوص جو یہ تعلق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، یہ شوہر اور بیوی کا تعلق. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے سب سے زیادہ اگر محنت کی ہے تو اس جگہ پر کی ہے، اس جگہ پر کی ہے. آج ہماری یہ پورا معاشرہ ہم دیکھتے ہیں، بہرحال افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ فساد بھی ہے، بہت بگڑ بھی چکا ہے، حالات دگرگوں ہو چکے ہیں. کتنے ہی ہماری، پہلے تو بچیوں کی ہم بات کرتے تھے کہ گھروں میں بیٹھی ہیں، کتنی ہی جس کی تعداد جو ہے وہ اگر آپ پورا فگر نکالیں کروڑوں میں نکلے گی. اور اب تو یہ معاملہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر لڑکوں کے لیے ہے، اب تو لڑکے ہیں بھائی، اب تو مرد ہیں جو بغیر شادی شدہ ہیں، اور یہ بغیر شادی شدہ والی زندگی یہ کوئی اچھی زندگی تھوڑی ہے، یہ کوئی مناسب پسندیدہ زندگی نہیں ہے. بہرحال یہ کہ یہ فساد جو آج ہم نے اپنے اوپر لادا ہے، اپنے اوپر اس کو ہم نے طاری کیا ہے، اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ، ہم نے نکاح کو مشکل ترین بنانا شروع کر دیا. نکاح کے ساتھ ہم نے وہ تقاضے رکھنے شروع کر دیے جو غیر فطری تقاضے ہیں. فلموں اور ڈراموں نے ہمارے دماغوں کو اس طرح خراب کر دیا کہ ہمارا معاشرہ اس تعلق کو ایک اور ہی جہت میں لے کے چلا گیا. نتیجتاً یہ ہے کہ اول تو شادیاں ہو نہیں رہیں، مشکل ہو گیا، اتنے لاکھ جمع ہوں گے، اتنے پتہ نہیں، اب تو کروڑوں کروڑوں میں بات جاری ہے، اللہ رحم فرمائے. اور یہ ہے کہ پھر مزید تقاضے اور ایسے ایسے تقاضے اور ایسے ایسی دجالی تقاضے اس شے کے ساتھ رکھ دیے گئے، وہ ڈیمانڈز رکھ دی گئیں، وہ یعنی دونوں طرف سے، جو لڑکا ہے، لڑکے والے ہیں، اس کی جو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں لڑکی کے لیے، انتہائی غیر فطری اور ایسی مطلب آئیڈیالسٹک کہ ان کو انسان نہیں چاہیے، گویا کوئی روبوٹ چاہیے، اسپیشل کوئی آرڈر پر بنا ہوا. وہ خوبصورتی کے معیارات ہیں، وہ نصب حسب کے معیارات ہیں، وہ پڑھا لکھا ہونے اور سگڑ ہونے اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے کے معیارات ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ادھر سے بھی معاملہ اسی طرح ہے، لڑکی والوں کے بھی جو ہیں وہ خواب ہیں کہ لڑکا بھی ملے تو ایسا ملے کہ اس کے اندر یہ خصوصیات ہوں اور اس کی یہ معاشی کیفیت ہو اور اس کے اندر یہ 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 یہ، ایسی ڈیمانڈز کی لسٹ جو ہے وہ بنا دی گئی. دجالیت ہے، میٹریلزم ہے، مادہ پرستی ہے، اکتفا کرنے کو تیار نہیں ہے کم پہ، غریب رہنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے، ہر شخص کو امیر ہونا ہے، ہر شخص کو بہترین زندگی گزارنی ہے، ہر شخص کو لگژریز چاہیے، ہر شخص کو آسائشیں چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو، پاگل ہو گئے پاگل. غیر شادی شدہ رہنا منظور کر رہے ہیں لیکن اس بات پر کمپرومائز نہیں کر رہے کہ غربت والی زندگی جی لیں. اور وہ غربت والی زندگی بظاہر غربت والی ہے لیکن شادی شدہ زندگی ہے، اس بات کو ہم سمجھیں، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ اچھی ہے. اللہ نے اس کے اندر جو سکون رکھا ہے جو اس کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ سکون اس رشتے کے اندر ہے، اس کو ہم نے کم کر دیا، اس کو بھلا دیا. اور ایک عجیب کیفیت میں بہرحال تو یہ کہ طلاقیں ہم جانتے ہیں اس وقت جتنی ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. اللہ ہم پہ رحم فرمائیے، سارے دجالی فتنوں کے سارے، یہ مغرب اسی لائن پہ چلا تھا، آج بربادی کی کس ڈگر پہ کھڑا ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم بھی اسی ڈگر پر تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. 2024 کا یہ فگر ہے، 2025 کا تو ابھی تک سامنے نہیں آیا، میرے علم میں کم از کم نہیں ہے، 2024 کا یہ فگر ہے. سن کر پڑھ کر حیرانگی ہوئی اور ہوش اڑ گئے. ایک دن میں کراچی کے اندر، یہ سوری سندھ کے اندر، حکومت سندھ کی یہ کیلکولیشنز ہیں، اور وہ ہے کہ سندھ کی جو عدالتیں ہیں، فیملی عدالتیں جو ہوتی ہیں، سندھ کا یہ فگر ہے، سندھ کا یہ ڈیٹا ہے کہ صرف اس سندھ میں 2024 میں ایک دن میں 30 کیس فائل ہوئے ہیں طلاق کے. ذرا تصور تو کیجئے، ایک دن میں کی بات ہو رہی ہے، یہ 30 کیس مہینوں میں اور سالوں کی، ایک دن کے اندر 30 کیس اس سندھ میں ہو رہے ہیں، باقی پورے پاکستان کی بات نہیں ہو رہی. یہ آفیشل فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب بتائیے کہاں جا رہے ہیں ہم، کس طرف جا رہے ہیں ہم، اس مادہ پرستی نے کیسے جکڑ لیا ہم کو، یہ ڈیمانڈز، یہ تقاضے، یہ امیدیں، یہ ایکسپیکٹیشنز. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو کسی اور ہی نظر سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ایک اور اینگل سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کا تقاضا ہے. جب ایک مرد تھکا ہارا اپنے گھر آتا ہے اور اپنے معاملات سے، اپنے چیلنجز سے، اپنے جھگڑوں سے، اپنے جو بھی اس کے وہ جھیل رہا ہے، اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر کفالت کی ذمہ داری بھی ہے، اس کو اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت مشقت بھی کرنی ہے، اللہ نے اسی لیے اس کو بنایا، اسی لیے اس کے جسم کو طاقت دی. اور اس کے بعد جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اس کا ڈیمانڈ، اس کی تقاضا، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے سکون مل جائے، مجھے آرام مل جائے، مجھے ذہنی کوفت اب نہ ہو، مجھے ایک نفسیاتی کوفت نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ میں جب گھر پہنچوں تو میری ساری تھکن اتر جائے. اچھا، اسی طرح سمجھ لیجئے ایک عورت کا بھی تقاضا ہے. ایک عورت کے پاس بھی جو چیلنجز ہیں وہ اس کے حساب سے کم نہیں ہیں. اللہ نے اس کو جسمانی طاقت نہیں دی، اللہ نے اس کو بہرحال نفسیاتی طاقت بہت دی ہے، کیونکہ اس کو جھیلنا ہے وہ ساری تکلیفوں کو جو بچے اس کو پیدا کرنے ہیں، ان کو پالنا ہے. یہ آسان نہیں ہوتا، گھر کے کام، گھر کی مینجمنٹ، گھر کو چلانا آسان نہیں ہوتا. ہم تو بہرحال پھر بھی چھٹی کر لیتے ہیں ہفتے میں ایک دن، ہماری خواتین کی تو ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ ان کے، ہم تو پھر بھی کچھ ٹائمنگز کے ساتھ اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو پھر بھی باہر نکل کر کچھ دوستوں کے ساتھ کچھ کھا پی لیتے ہیں، کچھ ادھر ادھر، لیکن عورتوں کے لیے یہ سہولت نہیں ہوتی. اس کو تو مسلسل ایک جنگ کا سامنا ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر ہوتی ہے، گھر کے کام ہوتے ہیں، اور یہ آسان نہیں ہوتے، کیونکہ ایک ہی کام کو بار بار کرنا، روز روز کرنا، یہ آسان نہیں ہوتا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی اس طرح کرو کہ بھائی دو چار دن گھر میں اگر کبھی چھٹی وٹی کا موقع مل جائے تو گھر کے کام اپنے ذمے لے لو، اور گھر کے سارے کام کرو، بچوں کو بھی سنبھالو ساتھ میں، چھوٹے والے کو، بڑے والے کو، سب کے معاملات بھی دیکھو، ان کے سارے کام کر کے، ان کے کانے بنا کر، ان کے کپڑے دھو کر، ان کے سارے چیزوں کو مینج کرتے ہوئے گھر کے اندر جو باقی کے کام ہیں، صفائی ستھرائی کے، کھانے پکانے کے، کپڑے دھونے کے، نہ جانے کیا کیا، ان سارے کاموں کو کبھی کرو نا یار. یہ میں مردوں سے عرض کر رہا ہوں، کبھی ایک دن، دو دن، کبھی لگاتار یہ کرو، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ عورت کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ بھی بہرحال کافی سخت جو ہے وہ اس آزمائش کے اندر ڈالی گئی ہے، اس کے لیے کوئی اتنا سیدھا کام تھوڑی ہے. تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جب پورے دن کے کاموں سے، اپنی چیزوں سے، بچوں سے، جب وہ تھکی بیٹھی ہوتی ہے، ذہنی طور پہ بالکل ایک لتھارجک کیفیت میں ہوتی ہے، تو جب اس کا شوہر گھر آئے گا تو اب وہ اس کے سکون کا باعث بنے گا، اس کے لیے آرام کا باعث بنے گا. تو اب یہ دونوں کو احساس ہونا چاہیے، دونوں طرف سے یہ معاملہ ہونا چاہیے. تو شوہر کیا کرے کہ وہ اپنی بیوی کے سکون کا ذریعہ بنے، اور بیوی کیا کرے کہ وہ اپنے شوہر کے سکون کا ذریعہ بنے. یہ اللہ چاہتا ہے، یہ میں قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں بھائی آپ کو. میں آپ کو کوئی خدا نہ خاصا مغربی فلسفہ تو نہیں پڑھا رہا، میں آپ کو کسی فلسفی کی کتاب سے کوٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو اللہ کی کتاب سے، میرے ہاتھ میں ہے، اس کی آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لہذا یہ ہے کہ، اور پھر چلیں حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اس بات کی اہمیت ہمیں پتہ چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابلیس پانی کے اوپر اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور اس کے چیلے، اس کے شاگرد وہ آ کر اس کے سامنے اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں، تو ایک ایک آتا ہے اور اپنی کارنامے بتاتا ہے۔ واللہ عالم کی ظاہر سی بات ہے، حدیث میں تفصیل تو نہیں ہے کہ وہ کیا کیا بتا رہے ہوں گے، جو بھی اس نے کہ میں نے فلاں شخص کی نماز چھڑوا دی، میں نے فلاں شخص سے جھوٹ بلوا دیا، فلاں شخص کے ساتھ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ، ویل ڈن۔ ایسے میں اس کا ایک چیلا آتا ہے اور کہتا ہے کہ استاد آج میں نے بڑا کام کیا۔ وہ کہتا ہے کیا کیا تو نے؟ اور وہ کہتا ہے آج میں نے ایک شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی، ایک شوہر اور بیوی کا آج میں نے جھگڑا کروا دیا۔ یہ سن کر، سنیے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ سن کر ابلیس اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے اس شاگرد کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو ہے میرا سچا جانشین، تو نے جو کام کیا ہے یہ اصل کام ہے۔ اب سمجھیں اس بات کو، یعنی اتنے بڑے بڑے گناہوں کو جو انسان کرتا ہے، جو اس کے چیلے آ کر بتا رہے ہوں گے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس والی بات میں ایسا کیا تھا کہ ابلیس کھڑا ہو کر اس کو مبارکباد دے رہا ہے اور اس کو شاباشی دے رہا ہے؟ یہی وہ بات ہے جس سے تمہید میں نے شروع کی تھی اپنے آج کی اس بات کی۔ انسان بندھا ہوا ہے اس جگہ پر، اور یہاں پر جب وہ کمزور ہوتا ہے تو دنیا کے ہر میدان میں کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت کو باندھا ہے اس رشتے کے ساتھ۔ ہاں، اب اللہ نے عین، وہ اللہ کی طرف سے خاص حکمت ہے کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کا تعلق جو ہے اس کی فطرت میں رکھا ہے، اور مرد کے لیے ایک سے زیادہ عورتوں کا تعلق رکھا ہے۔ مرد ایک ہی ساتھ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ بالکل اسی طرح اپنا تعلق قائم رکھ سکتا ہے، محبت کا، اور جو بھی اس کے ساتھ ایک بیوی کے تقاضے ہیں اس کا، اور عورت جو ہے وہ ایک مرد کے ساتھ رکھ سکتی ہے۔ یہ خاص اللہ کی حکمت ہے، وہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے، اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ شادیاں کیوں مرد کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اور اس کی حکمت اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ بدقسمتی سے ہم نے کیونکہ اس کو بھی اپنے لیے کوئی گناہ بنا لیا، اس کو بھی اپنے لیے ایک مصیبت بنا لیا، لہذا اس کے بھی نتائج ہم بھگت رہے ہیں، اس کے بھی خمیازے بہرحال اس معاشرے کے اندر ہم بھگت رہے ہیں۔ بہرحال یہ کہ بات جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو تعلق ہے شوہر اور بیوی کا، یہ انسان کی بنیاد کی ایک ضرورت ہے، اس کی شخصیت کی ایک ضرورت ہے، اور جب یہاں پر وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ کمزور پڑتا چلا جاتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جیسے ہی نکاح کے قابل ہو جائیں بچے، ان کا نکاح کر دیا جائے، بچی ہو یا بچہ ہو، نکاح کے قابل ہو گیا جلد سے جلد اس کا نکاح کرو تاکہ اس کو یہ تعلق میسر آ جائے، یہ شیئرنگ ریلیف اس کو میسر آ جائے، اور پھر وہ اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں جیے، کیونکہ اس کی فطرت پکار پکار کر اندر سے کہہ رہی ہے کہ اسے جو تعلق چاہیے، جو تقاضا چاہیے، جو شیئرنگ ریلیف چاہیے، جو سکون چاہیے، ذہنی سکون، نفسیاتی سکون، جسمانی سکون، روحانی سکون، وہ اس تعلق کے اندر ہے۔ ہم وہاں پر لیٹ کرتے ہیں، نہیں جی وہ ابھی تو اتنی عمر اور اتنی عمر، لڑکا جو ہے کمانے کے اتنے قابل ہو جائے، کیوں؟ کیونکہ مسئلہ وہ یہ نا، لگژریز، آسائشیں، سامان الگ سے، یہ الگ سے، وہ فلاں اور فلاں اور فلاں، اور لڑکی کا بھی انتظار یہی ہے کہ جنہیں وہ ایسا ملے گا تو اس کی شادی ہوگی کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ ایسا کمائے اور ویسا کمائے اور ایسا کرے اور ویسا کرے۔ بہرحال جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی تیار تک نہیں ہے غریب رہنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو ترجیح دی ہے، فقر کو ترجیح دی ہے۔ میں اور آپ امتی ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امیر ہونا کوئی غلط کام ہے یا امیر ہونا کوئی بری بات ہے، جائز محنت کرے ہر شخص، ہر شخص کا حق ہے اپنی جائز محنت کرے، امیر ہونے کی جو بھی کوشش کر سکتا ہے کرے، اس میں کوئی خدا نہ، جائز محنت، حلال کمائی کرے، اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرے، اپنے زکات صدقات ادا کرتا رہے، اپنے حصے کا جو مال بنتا ہے دین کے لیے دیتا رہے، اس کے بعد بھی وہ بچ رہا ہے، اللہ نے اس کو برکت دی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، اس میں خدا نہ خاصا کوئی برائی نہیں، لیکن ہر شخص کو نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے امیر بننے کے لیے۔ اس بات کو ہم سمجھیں، اس فطرت سے کیوں ہم جنگ کر رہے ہیں، اس ترتیب سے کیوں ہم جنگ کر رہے ہیں؟ اس دجالی دور نے ہر کسی کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ تیرا حق ہے کہ تو امیر بنے۔ ارے بھائی، کہاں سے یہ حق آ گیا ہر کسی کا؟ اللہ نے قرآن میں کتنی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ یہ بات بیان کر ڈالی کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے نپا تولا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اسی تقسیم میں اس دنیا کی بہتری ہے، اس دنیا کا چلاؤ اسی کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے آپ کو ان لوگوں کی صف میں شامل کیا ہے، پورے انٹینشن کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، جو غریب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی کمی ہو سکتی تھی خزانوں کی، لیکن آپ نے فقر کو اختیار کیا۔ حضرت عمر گئے تھے حضور کے پاس ایک موقع پہ، ہمیں مشہور واقعہ ہے، اور حضور نے اپنا کرتا مبارک اتارا ہوا تھا اور ایک چٹائی کے اوپر استراحت فرما رہے تھے. حضرت عمر کو دیکھ کے جب آپ اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ کے جسم اثر پر اس چٹائی کے گہرے نشان پڑے ہوئے ہیں، آنسو آ گئے حضرت عمر کی آنکھوں میں، اور کہا کہ رسول اللہ وہ کیسر و کسرا کا تو یہ عالم، ان کی کیا اوقات ہے آپ کے سامنے ایران کے اور جو زمانے کا فارس اور روم تھا کہ ان کے جو بادشاہ ہوں وہ تو اتنے عیش و آرام میں ہوں، اور آپ جو ہیں جو ان سے کہیں اوپر ہیں اور آپ اس حال میں ہوں. تو رسول اللہ مسکرائے، آپ نے کہا اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کو دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت مل جائے؟ تین تین مہینے رسول اللہ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، تین تین مہینے، یہ ہم نے سب کچھ واقعات پڑھے ہیں بھائی، انکشاف نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے. تو رسول اللہ نے تو اختیار کیا باقاعدہ اس کیفیت کو. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاشی طور پر کم رکھا ہے تو الحمدللہ ان کی تو نسبت رسول اللہ سے مزید مل جاتی ہے جا کے، اور یہ زندگی ختم ہونے والی بھائی، ہمیشہ تھوڑی اس میں رہنا ہے. تو بہرحال جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس بنیاد پر اپنے بچے بچیوں کو غیر شادی شدہ رکھنا، ان کے رشتے نہ کرنا کہ آپ ملے تو اچھی زندگی ملے ورنہ نہ ملے، یہ کون سی لاجک ہے؟ ان کو ایک نفسیاتی اور روحانی جنگ کے ساتھ ہم ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس کرب سے گزر رہا ہوتا ہے ایک انسان کے جب وہ شادی نہیں کرتا، ہم اس بات کا احساس ہی نہیں کرتے. اچھا پھر جب شادی ہو جاتی ہے پھر وہی بنیاد، وہی لگژریز، وہی آسائشیں، وہی آسانیاں جن کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، ان طلاقوں کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ یہی بنیاد ہے. ہر عورت اس چکر میں کہ شوہر دنیا جان کے سارے تارے توڑ کر اسے قدموں میں لا کے رکھ دے، ہر آدمی اس چکر میں کہ دنیا کی پتہ نہیں کون سی حور پر ہی خوبصورت ترین بیوی مل جائے، سگڑ بھی ہو اور فرمانبردار بھی ہو اور تابے دار بھی ہو. ارے بھائی یہ کون سے غیر فطری تقاضے ہیں یار، کہاں سے لے کر آئے؟ یہ سب یہ فلموں ڈراموں نے دماغوں کے اندر ڈالا، ایسا نہیں ہوتا. انسان ہے، انسان کو انسان سمجھنا چاہیے، انسان کو مارجن دینا چاہیے. ہر انسان میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. ہر انسان جذباتی ہوتا ہے، ہر انسان کمزور ہوتا ہے، ہر انسان جس طرح ہم اپنی اولاد کی بھی تو غلطیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنی اولاد کی غلطیاں دیکھ کر اس کو سمجھاتے ہیں نا، اس کی اصلاح کرتے ہیں، یہ تھوڑی نا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو کسی اور کی اولاد کو کیسے ہم نکال دیتے ہیں اپنے گھر سے باہر اس کی کسی غلطی کے اوپر؟ ہمارا دل نہیں کانپتا. ہم اپنی بیٹی سے بھی تو پیار کرتے ہیں نا، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا شوہر اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا، تو ہم کسی اور کی بیٹی کی غلطیوں کو کیسے معاف نہیں کرتے؟ ہم اس وقت کیوں دجال بن جاتے ہیں، کیوں شیطان بن جاتے ہیں، کیوں فرعون بن جاتے ہیں ہم اس وقت؟ ایسی عورتوں کا معاملہ ہے کہ وہ بھی اپنی، یعنی ایسا عجیب تماشا ہے، ہر شخص اپنے لیے کچھ اور امیدیں لگا کر بیٹھا ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور اس نے جو ہے وہ دعوے زاویے بنائے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب دیکھیے میں نے اس لیے عرض کیا تھا شروع میں کہ رمضان کے موضوع میں یہ کیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر مضبوط ہوں، اللہ چاہتا ہے ہمارے گھر مضبوط ہوں. یہ جو آیت ہے ہن لباس لکم وہ انتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو. لباس سب سے قریب ہوتا ہے انسان کے، سب سے قریب شے انسان کے لیے اس کا لباس ہے. تو شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر سب سے قریب رشتہ ہے. یہ وہ رشتہ ہے جس سے اس کائنات کی، اس زندگی کی اللہ تعالی نے ابتدا کی ہے. پہلا انسان تخلیق فرما کے آدم علیہ السلام کو پہلا رشتہ کون سا دیا ان کو؟ بیوی دی تھی، زوجہ دی تھی. ایک عورت کے لیے سب سے پہلا رشتہ، ایک مرد کے لیے سب سے پہلا رشتہ یہ، یہاں سے ابتدا، یہ بنیاد ہے. جب یہ رشتہ کمزور ہوتا ہے پورا خاندان کمزور ہوتا ہے، گھرانہ کمزور ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بڑا اہم تجزیہ بتا رہا ہوں، اس وقت جو ہمارے معاشرے میں یہ جو انسٹیبلائزڈ پرسنالٹیز موجود ہیں، جن کی عقل میں، جن کی فہم میں، جن کے شعور میں کمی ہے، جو ہمیں عجیب طرح سے معذرت کے ساتھ ایک حیوانی سطح پر جیتے ہوئے اکثر لوگ نظر آ رہے ہیں، جن کا شعور سمجھ نہیں آ رہا کہاں چلا گیا، جن کا سینس، جن کی عقل، جن کا فہم ہمیں نظر نہیں آ رہا کہاں چلا گیا، میں ایک گارنٹی دے رہا ہوں، چیلنج دے رہا ہوں، آپ ان کی دنیا میں پیچھے جائیے آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے ماں باپ کے تعلقات اچھے نہ تھے. جب ماں باپ کے تعلقات آپس میں اچھے نہ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جو دین کا تقاضا ہے، وہ عزت نہ ہو، احترام نہ ہو، تمیز نہ ہو، اخلاقی دائرے وہ نہ ہو جو بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے جس کا تقاضا اللہ کی طرف سے کیا گیا، تو سب سے جو بدترین امپیکٹ آتا ہے اس کا، ان کی زندگیاں تو گزر جاتی ہیں رو دھو کے، لڑ کے، جیسے ویسے. پہلے لڑ لڑ کے بہرحال لیتے رہتے تھے، اب تو فوراً طلاق ہوا اور جناب علیحدہ ختم. تو جو رہی سے اثر بچوں کی، بیچاروں کی اور تباہی ہو جاتی ہے. کوئی باپ کے ساتھ جی رہا ہے، کوئی ماں کے ساتھ جی رہا ہے، آدھی آدھی پرسنالٹیز کے ساتھ جی رہا ہے، کبھی مکمل نہیں ہو پاتی ہیں لوگوں کی شخصیت. اور جو ماں باپ لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو برا بلا کیا کیا کہ نہ جانے ایک دوسرے پر چڑھ کے آ رہے ہیں، ایک دوسرے پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، آپ ان کے بچوں کو دیکھیں، ان کی شخصیتیں مکمل نہیں ملیں گی آپ کو، مکمل نہیں ملیں گی شخصیتیں، ادھورا پن ملے گا ان کے اندر، ان کے سینسز پوری طرح ڈیولپ ہو ہی نہیں پائیں گے، ان کی شخصیتیں اس طرح گروتھ کر ہی نہیں پائیں گی کہ وہ لیڈر بن سکیں، وہ آگے جا کر کوئی بہترین، ایکسپشنز ہوں گے اپنی جگہ، ایکسپشنز ہوں گے، استثناء ہوں گی، میں ایک عام اصول بیان کر رہا ہوں. بہت سے لوگ ہیں بغیر ماں باپ کے بہت بڑے لوگ بنتے ہیں، بڑے نیک لوگ بنتے ہیں، اپنی جگہ ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایکسپشنز ہوتی ہیں، استثنائی صورتحال ہوتی ہے، اللہ جس کے لیے پسند فرما لے. لیکن یہ ہے کہ عام اصول یہ ہے، عام ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان یا اپنی ماں یا اپنے باپ سے محروم ہو جائے، یا یہ کہ اپنے گھر میں جب وہ دیکھے کہ ہر وقت ہائے ہائے، کل کل، لڑائی، جھگڑے، دادی جو ہیں وہ ابا کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اماں کی برائیاں کر رہی ہیں. اب وہ اس کی ماں ہے یار، اس کی ماں کی برائیاں ہو رہی ہیں، اس کے اندر سے نکال نکال کر یہ اس کا یہ کام ہے، اس کے تو یہ فساد ہے، اس کا تو یہ حرکت ہے، اس کی تو یہ عادت ہے. اور باپ جو ہے وہ ماں کے اوپر چلا رہا ہے، ماں جو ہے وہ باپ کے اوپر چلا رہی ہے، وہ اس سے برا بلا کہہ رہی ہے. ماں جب اپنے میکے جا رہی ہے تو اپنے سسرال والوں کی، اپنے شوہر کی، اور اس کی برائیاں کر رہی ہے، بچے وہاں بھی بیٹھ کر سن رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دماغوں کے اندر جاتی ہیں، اثر ڈالتی ہیں. نتیجہ یہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں چاروں طرف. یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر جو اس قابل نہیں ہے کہ اس قوم کو کوئی اچھا لیڈر دے سکیں، اس قوم کی صحیح کوئی رہنمائی کرنے والا ہمارے پاس نہیں ہے. ایک عجیب حیوانی زندگی ہے، بس کھالو پیلو جھیلو والی کیفیت میں لڑ رہے ہیں، بھموڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، دو دو تین تین روبوں کے لیے ایک دوسرے کا گریبان پکڑے کھڑے ہوئے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال یہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن، اگر کل قیامت کے دن یہ والا میدان اس انداز میں لگا اور اللہ نے ماں باپ سے پوچھا، جس کا کبھی اندیشہ ہے، کبھی امکان ہے، یہ اشارے تو ملتے ہیں، اللہ تو پوچھے گا، یہ اولاد لائبلٹی ہے، اور یہ ماں باپ اگر کٹہرے میں جا کر کھڑے ہوئے، اللہ جانتا ہے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن کتنے پھر ماں باپ ہوں گے جو اس دن مجرم بن کے، جن سے اللہ پوچھ رہا ہوگا کہ میں نے اپنے یہ بندے تمہارے حوالے کیے تھے، یہ تمہاری اولاد بنا کر. اصل تو اللہ کے بندے ہیں نا، یہ ہماری ملکیت تھوڑی نہ ہے. اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، اولادیں دی ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے حوالے کیے ہیں، تو اللہ کیوں نہیں پوچھے گا؟ وہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس سے پوچھے جس سے نہ پوچھے، یہ ہم تو نہیں بتا سکتے. لیکن اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ یہ میں نے اولاد جو تمہیں دی تھی، اپنے بندے تمہارے حوالے کیے تھے، کیا کیا تم نے ان کا، کیا تربیت کی تم نے، کیا محنت کی ان کے لیے، کیا قربانیاں دی ان کے لیے، کیا سکھایا ان کو تم نے دین، تو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں آپس کی لڑائیوں سے فرصت نہ تھی، آپس کے تماشوں سے فرصت نہ تھی. اور نوٹ فرمائیے، ذرا اور سخت بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے. ابلیس کا ایجنڈا کیا ہے؟ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا، شوہر اور بیوی میں ناچاکی پیدا کرنا، شوہر اور بیوی کے اندر تعلقات کو کمزور کرنا. یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ ابلیس کا ایجنڈا ہے. ہر وہ آدمی جو شوہر اور بیوی کے تعلقات کو کمزور کرتا ہے، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق ٹوٹ جائے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، وہ ابلیس کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، وہ ابلیس کے کام کو آسان کر رہا ہے. وہ ابلیس کا اس وقت پورا پورا ایجنٹ بنا ہوا ہے جو چاہتا ہے کہ دو لوگ جو شوہر اور بیوی کے تعلق میں، ان کے تعلق ٹوٹے، کمزور ہو، لہذا وہ اس کے کان بھرتا ہے، اس کے کان بھرتا ہے، اس کی باتیں اس کو بتاتا ہے، اس کی بات انسان کے بندے جو، بلکہ رحمان کے بندے کہنا چاہیے، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کا یہ کام تھوڑی ہے. وہ تو مزید عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، وہ تو اگر بیوی کی کوئی برائی ہے تو شوہر سے چھپائیں گے، شوہر کی برائی ہے تو بیوی سے چھپائیں گے، تاکہ ان کا تعلق بنا رہے، ان کے آپس سے غلط فہمیاں ہوں تو ان کو دور کریں گے، ان کے تعلق کو مضبوط کرنے کی محنت کریں گے. یہ ہے رحمان کے بندوں کی نشانی. اللہ چاہتا ہے یہ تعلق مضبوط ہو، ابلیس چاہتا ہے یہ تعلق کمزور ہو. تو ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں. اور یہ رمضان کا حاصل ہے، یہ رمضان کا حاصل ہے. میں نے آپ کے سامنے وہ رکوع پڑھ رہا ہوں جو رمضان کے موضوع پر قرآن نے ہمارے سامنے رکھا ہے. تو لہٰذا یہ کہ یہ لباس ہمارے سب سے قریب ہوتا ہے، یہ ہمارے عیب چھپاتا ہے، یہ ہمارے عیب دکھاتا نہیں ہے. میرے جسم پر لگے والا کوئی داغ جو ہوگا، وہ اس لباس نے چھپا لیا، آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور اس کے بدلے میں میں اس لباس کا خیال رکھتا ہوں، میں اس کے عیب چھپاتا ہوں. میری اگر قمیض کا دامن خدا نہ خاصا پھٹا ہوا ہے، کوئی دھاگا نکلا ہوا ہے، تو میں آپ کے سامنے لہرا لہرا کر دکھاؤں گا نہیں، بلکہ اس کو چھپا لوں گا، پیچھے کر لوں گا. میرے لباس میں کوئی کمی آ جائے گی، کوئی بٹن ٹوٹ جائے گا، فوراً ٹاکوں گا، اس کو صحیح کروں گا، اپنی جگہ رکھوں گا. یہ لباس میری زینت ہے، یہ میری عزت ہے، یہ میرا پہچان ہے، یہ میرا تعارف ہے، میرا اس لباس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، میں اس لباس سے پہچانا جاتا ہوں. میں جتنا اس لباس کا خیال رکھوں گا، میرے معاشرے میں اتنی عزت ہوگی. میں ایک میلا کچیلا گندا لباس پہن کے آپ کے سامنے اگر بیٹھوں گا، تو آپ ظاہر سی بات ہے پہلے ہی نظر میں میرے لیے اچھا تاثر قائم نہیں کریں گے. میں صاف ستھرا اچھا لباس پہن کر آپ کے سامنے بیٹھوں گا، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ ہاں یہ بندہ اچھا ہے. یعنی پہلا تعارف ہی انسان کا اس کا لباس ہوتا ہے. تو بنیاد سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح میں لباس کا خیال رکھتا ہوں، اور یہ لباس میرا کام کرتا ہے، مجھے گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، ہوا سے بچاتا ہے، گرد سے بچاتا ہے، مٹی سے بچاتا ہے. یہ شوہر اور بیوی کا تعلق اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. تم ان کا لباس، وہ تمہارا لباس، یہ ہے وہ تعلق، یہ ہے وہ بنیاد. اور دیکھیے، بچوں کی تربیت کرتے وقت، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، سمجھیں اس بات کو. اپنے بیٹوں کی بہت ساری ہم تربیتیں کر رہے ہیں نا، اس میں ایک تربیت یہ ہے کہ اچھا شوہر کیسے بننا ہے، ایک بیوی کا خیال بطور مرد کے تمہیں کیسے رکھنا ہے. یہ تربیتوں کے اندر ایک تربیت ہے بھائی، اور بالکل اسی طرح ایک بیٹی کی تربیت اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ بیٹی کے حصے میں قربانی زیادہ آتی ہے. بیٹی ہے جو باپ کا گھر چھوڑ کے جاتی ہے، اللہ نے بیٹی کے اندر یہ مارجن قربانی کا، ایثار کا زیادہ رکھا ہے، اس سے تقاضا بھی زیادہ ہے، کمپرومائز اس کو زیادہ کرنا ہے، عادتیں اس کو بدلنی ہیں اپنی، کیونکہ وہ گئی ہے نئے گھر میں، اس گھر کی عادتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ لڑکی کے کرنے کا کام ہے. لہذا اپنی بیٹی کی تربیت میں اہم ترین عنصر ہے یہ کہ اچھی بیوی کیسے بننا ہے، اچھی بہو کیسے بننا ہے، اور جو جو بھی رشتے ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ کیسے تم نے بننا ہے، کیسے اپنے جب تم شوہر کے گھر جاؤ گی کیسے ان کے دل جیتنے ہیں، کیسے ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے ان کی خوشیوں کو اپنے سامنے مقدم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. یہ تربیت کرنی ہے مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی. ہم کر رہے ہیں، ہم انہیں بتا رہے ہیں، ہم انہیں سکھا رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو کسی اور ہی ڈگر پہ جا رہے ہیں. ہم تو اب لڑکے ہو یا لڑکی ہو ایک ہی تربیت جانتے ہیں کہ کیسے پیسہ کمانا ہے، بس اس کے علاوہ تربیت نام کی اور کوئی شے کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں ہمارا لڑکا ہو یا لڑکی پیسے کمانے کی مشین بن جائے بس، اور ایسے پیسے کمائے کہ کھٹک 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 بس نوٹ آ رہے ہوں. اس کے علاوہ تربیت کس شے کا نام ہے، ٹریننگ کسے کہتے ہیں، ہمیں بھول گئے، ہم ساری چیزیں بھول گئے. بہرحال یہ کہ اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. یہ رمضان کے حاصل جو بھی معاملات ہیں ان میں میں نے آپ کے سامنے چوتھی بات رکھی ہے. اللہ پاک فرما رہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ تعلق مضبوط ہو، یہ تعلق گہرا ہو، اس تعلق میں دینداری آ جائے، اس میں اللہ کا واسطہ آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی جو پیغامات ہیں، جو ضابطے ہیں، جو زاویے ہیں، وہ اس رشتے میں آئیں اور دینداری کی نگاہ سے ہم اس رشتے کو دیکھیں. یہ بھی بلکہ اہم بات ہے، جب رشتے ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے وہاں بھی ہمیں گائیڈ کیا ہے، خالی نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی نے مثال دے کے کہا کہ تم خوبصورتی دیکھتے ہو، تم حسب نسب دیکھتے ہو، تم مال و دولت دیکھتے ہو، اور تم دینداری دیکھتے ہو، تو میں تمہیں کہوں گا کہ دینداری کو فوقیت دو، دینداری کو فوقیت دو. ہر باپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے وقت دیندار لڑکی کو ترجیح دے، ہر باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت دیندار لڑکے کو ترجیح دے. ایسی بہو اور ایسا دماد پسند کرے جس میں دینداری زیادہ ہو، اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو. ہم یہ پوچھیں کہ دین کا اس کا کیا مزاج ہے، نماز کی اس کی کیا روٹین ہے، قرآن کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، سنتوں پہ کتنا عمل کرنے والا کرنے والی ہے. یہ ہے اصل معیار جو اللہ کے نبی، تاکہ گھر میں دین آئے، جو بچے پیدا ہوں وہ دین سیکھیں، یہ گھرانہ جنت میں جائے اور اس آیت کا مصداق بنے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ فیملی کا ایک ممبر آگے چلا گیا ہے جنت کے اگلے درجوں میں، اور وہاں وہ اکیلا ہے، پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے اور اس کی فیملی، اس کی بیوی بچے جو پیچھے رہ گئے اس کو ملا دیں گے اوپر والے درجوں میں لے جا کر ان سے. یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ گھر کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ تعلق فطرت ہے جو جنت میں جا کر جب انسان کو احساس ہوگا. بہرحال یہ کہ اس تعلق کو ہم مزید مضبوط کیسے کریں گے، دینداری کے ذریعے، دینی پیغامات کے ذریعے، دین کو سمجھ کر، اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے تاکہ اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے وہ ہم پوری طرح نبھا سکیں. یہ تعلق مضبوط ہوگا پورا گھرانہ مضبوط ہوگا، شیطان کو شکست دینا آسان ہوگا، گھر کے اندر دین آئے گا. جب گھر میں دین آئے گا، اب سوچئے ماں بھی دیندار باپ بھی دیندار، یہ کیسے ممکن ہے کہ بچے دیندار نہ ہوں؟ کوئی اتفاق ہی ہوگا، کوئی سینکڑوں میں ایک مثال ہو سکتی ہے، بہرحال کم ہی ہوگی. بچے دیندار ہوں گے، گھر میں ایک ماحول ہوگا، روحانی ماحول ہوگا، نماز کا ماحول ہوگا، قرآن کا ماحول ہوگا، دین کا ماحول ہوگا، اخلاق کا ماحول ہوگا. یہ ہوگا سکون جو ملے گا اس دین کے ذریعے سے. اور دینداری نہیں ہے اور صرف حیوانیت ہے بس، صرف مادیت ہے بس، صرف پیسہ کمانے کی دوڑ ہے بس، تو نتیجہ پھر وہی ہوگا جو آج ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر ایسے ہی بچے آئیں گے جیسے بچے ہم لوگ خود بنا رہے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے. بدتمیزیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، پہلے میاں اور بیوی آپس میں لگے ہوئے تھے سینہ تان تان کر ایک دوسرے سے لڑنے سے، یہی بچوں نے سیکھا. جب وہ بڑے ہوتے پھر وہ ماں باپ سے لڑتے ہیں، کوئی کہے یہ کیا کر رہے ہو، بھائی تم نے سکھایا ہے. کوئی شخص اپنی ماں کو کہتا ہے کہ تم کتنی بڑی فسادن ہو، اور کوئی اسے کہے کیسے بدبخت انسان ہو اپنی ماں سے یہ تم کہہ رہے ہو، تو وہ کہے گا میرا باپ یہ کہتا آیا میرے سامنے، بچپن سے میں نے سنا ہے، کوئی ایسی غلط بات تھوڑی کر رہا ہوں، باپ غلط تھوڑی کہہ رہا ہوگا. کوئی اپنی باپ سے کہے کہ تم کتنے بڑے دھوکے باز آدمی ہو، بدتمیز جھوٹے آدمی، کو کہ جی اپنے باپ سے کیسے بات کرو، بھائی میری ماں کہتی آ رہی ہے، بچپن سے سن رہا ہوں میں، غلط بات تھوڑی. تو ہم سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، کہاں سے وہ تمیز کریں گے. چچا کی، ماما کی، خالہ کی، پھوپھی کی، دادی کی، سب کی برائیاں ان کے سامنے کرتے ہیں، دبا کے غیبتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں، اور اس کے بعد ہم ان سے کہتے ہیں بڑوں کی عزت کرو. کہاں سے کریں گے یہ بڑوں کی عزت؟ ساری تو برائیاں ان کے سامنے ہم نے ان کی ہوئی ہیں. تو ہم کس غیر فطری طریقے سے ان کو پال رہے ہیں، اور کیا فطرت ہم ان سے تقاضے کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. یہ تعلق مضبوط ہوگا تو ہی گھر میں دین آئے گا، اور یہ اللہ چاہتا ہے. اس تعلق کو مضبوط کرنے کی محنت کریں، شیطان کے ساتھ جنگ کریں، شیطان کے ساتھ. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.